خز تو بے رب کعبہ صدا مولا علی ہے میں کامیاب ہوا صدا مولا علی ہے میں کامیاب ہوا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا أنا أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ آل محمد رضی اللہ عنہ کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی، ان کی ہدایت نصیب فرمائی، ماہ مبارک رمضان اور ایام مربوط ہیں مولا امیر المومنین کی شہادت سے، ان ایام کے اندر خدا تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت سے توسل کا موقع فراہم کیا کہ ہم مولا امیر المومنین کی فرش اعضاء کے اوپر بیٹھیں، اس خدا کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا انشاءاللہ نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابع داروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہمیں اسی دنیا کے اندر، اسی دنیاوی زندگی کے اندر ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اپنے اہداف خلقت کو حاصل کرتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے مجدداً درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے جن عظیم شان ہستیوں کے ذریعے سے ہدایت کے فریضے کو انجام دلوایا، خدا تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اپنی طرف سے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، بے پناہ حمایتوں سے نوازا ہے، لیکن اتنا ہی خدا تعالیٰ نے ان کو بلا اور امتحان میں بھی رکھا ہے۔ عربی میں جب ہم بلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ابتلا ابراہیم، وہ اردو کی بلا سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی اہل بیت کی کے کلمات کے اندر یہ دیکھیں کہ خدا نے ہم پہ بلا نازل کی یا بلا میں مبتلا کیا، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں۔ ابتلا عربی زبان کے اندر امتحان ہے، خدا المتعال نے ایک امتحان لیا۔ لہذا برسبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں صرف کہ یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات اشعار میں اس طرح سے موجود ہے کہ خدا نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، نعوذ باللہ تعالی، یا مثلاً اس سے بھی زیادہ سخت لفظ جو ہمارے یہاں بعض اوقات استعمال ہو گیا ہے، شاید اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا اس کے ساتھ، وہ یہ کہ ہم برباد ہو گئے۔ کبھی اہل بیت برباد نہیں ہوئے، برباد کا لفظ شاید اچھا نہیں تھا، اشعار میں آ گیا، نہیں معلوم کس وجہ سے شاعر نے یہ لفظ لیا ہوگا۔ برباد کا اردو ترجمہ یہ ہوتا ہے تباہی، اور اگر اس کا فارسی روٹ اس میں جا کے دیکھیں تو باد کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہوا کے لیے، برباد یعنی جیسے ہوا اڑا کے لے گئی، کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس کو فارسی میں برباد کہتے ہیں، یعنی ہوا اڑا کے لے گئی، اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اثر نہیں ہے؟ بے پناہ اثر ہی اثر۔ آج دنیا 40 سال پہلے اگر ہوتا تو شاید کسی کو سمجھانا مشکل پڑتا، 50 سال پہلے، اب تو الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ تو پہلے بھی ظاہر ہے اہل بیت کے چاہنے والے جو 1200 سال 1400 سال سے معتقد ہیں، وہ اس بات کے معتقد نہیں ہیں کہ ان کے کام کا اثر نہیں تھا، بے پناہ اثر تھا، ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جیسا کہ سرن خدا تعالیٰ قرآن کریم میں کبھی فرماتا ہے فتح، کہ فتح نصیب ہوگی، جس کو ہم لوگ اردو میں فتح کہتے ہیں، عربی میں فتح کہتے ہیں، اور کبھی فرماتا ہے صرف نصرت، فرماتا ہے نصرت ہمیشہ ہوتی ہے لیکن فتح کبھی ملتی ہے، کبھی ظاہری طور پہ نہیں ملتی۔ خدا تعالیٰ نے ان تنصر اللہ ینصرکم فرمایا ہے، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، چاہے ظاہری طور پہ فتح ہو چاہے ظاہری طور پہ فتح نہ ہو، خدا کی نصرت تو دائمی ہے. ہاں کبھی فتح ظاہر ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ دوسرا اسٹیج ہے، کبھی فتح ظاہر ہوتی ہے کبھی فتح ظاہر نہیں ہوتی ہے، لیکن نصرت الہی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، چونکہ وہ تو خدا تعالیٰ نے قانون دے دیا. قرآن کریم میں جو قوانین ہیں ان میں تخلف نہیں ہو سکتا ہے، ان میں جیسے آپ نے پہلا حصہ پورا کیا دوسرے حصے کا پورا ہونا 100% ہے. ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، ینصر کو، خدا تمہاری نصرت کرے گا، اس میں دونوں میں فرق نہیں ہو سکتا ہے. اور نصرت کیسے ہوتی ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. اگر کوئی شخص اپنے دین کا پابند ہو صبر و صلات سے، اب صبر اتنے جامع مطلب کے اندر لینا پڑے گا جس کو ہم ابھی عرض کرنے کی کوشش کریں گے، صبر کو اس جامعیت کے ساتھ استعمال کرے اور صلات کو استعمال کرے اس کی جامعیت کے ساتھ، تو اس نے خدا سے مدد لے لی. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں یقیناً جواب دوں گا. یہ تمام اصول یہ سکھا رہے ہیں، یہاں قوانین نافذ ہیں، ان قوانین کے ہوتے ہوئے یہ سوچنا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلامہ کی حیات طیبہ کا اثر نہ رہا ہو نعوذ باللہ تعالیٰ، ناممکن ہے اصل. اور ظاہر ہے کہ کوئی معتقد نہیں ہے اس بات کا، لیکن اشعار میں الفاظ میں ایسے آ جاتے ہیں، تو شاید ہم لوگوں کو اپنے بیانات کے اوپر تھوڑا سا اس بات پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. موضوع نہیں تھا میرا، لیکن میرے زبان سے ابتلا کے لفظ نکلا تو پھر میں نے سوچا کہ ضروری ہے اس کی میں تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. یہ جو ایام شہادت ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایام شہادت منسوب ہیں اور متصل ہیں شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ صلی علی محمد وآل محمد. یہ شاید بہت اچھا موقع ہے، انسان جذباتی طور پر بھی اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، مولا امیر المومنین سے تعلق رکھتا ہے، اور شہادت کے ایام میں انسان چاہتا ہے کہ اس تعلق کو استعمال کرے، اس تعلق کے اوپر محنت کرے. تو الحمدللہ جیسے آپ یہاں تشریف فرمائیں، مجلس کے اندر جلوس میں تشریف لے کے جائیں گے، مختلف جگہوں پہ جو اعضاء ہو رہی ہے اس کے اندر شرکت کریں گے، آپ کا جو جذباتی تعلق ہے یہ جذباتی تعلق فقہی تعلق کے علاوہ ہے کہ امام حکم بیان کریں اور ہم اس فقہی حکم پہ عمل کریں، یہ جذباتی تعلق علمی تعلق کے بھی علاوہ ہے. امیر المومنین خطبہ ارشاد فرمائیں نہج البلاغہ میں ہوں، ہم وہ خطبہ پڑھ لیں، یا امیر المومنین کائنات کے اسرار بیان کریں، ہم ان اسرار کو سن لیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک جذباتی تعلق ہے، ہم ظاہر ہے کہ ہم لوگ امیر المومنین کو جس انداز میں چاہتے ہیں اس چاہت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، نہ وہ جو باپ بیٹے کو چاہتا ہے، نہ وہ جو بیٹا باپ کو چاہتا ہے، نہ وہ جو باپ اپنی ماں کو چاہتا ہے، نہ وہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو چاہتی ہے. یہ جو دنیا کی پاکیزہ ترین محبتیں ہیں یہ بھی اس محبت کی مثال نہیں بن سکتی جو لوگوں کے دلوں میں امیر المومنین کے لیے موجود ہے. یہ محبت کچھ اور ہی محبت ہے، اس کا اثر کچھ اور اثر، اور یہ امیر المومنین کی شخصیت کا عجیب معجزہ ہے کہ روئے زمین کے اوپر عشق امیر المومنین کبھی محروم نہیں رہا اپنے عاشقوں سے، اس نے ہمیشہ اپنے عاشقوں کو حاصل کیا. اس روئے زمین کے اوپر شاید ہی کوئی خطہ ایسا ہوگا جہاں پہ امیر المومنین کے عاشق ان کے چاہنے والے ان کے نام پہ جان دینے والے نہ بسے ہوں. خدا تعالیٰ نے گویا امیر المومنین کی شخصیت کا یہ احترام کائنات کے اوپر واجب قرار دے دیا کہ ایسا ہمیشہ رہے گا. کتنے لوگ مرتے رہے اس بات کے اوپر، کتنے لوگ کٹتے رہے اس بات کے اوپر، لیکن خدا تعالیٰ نے امیر المومنین کا نام بلند کیا، اور انشاءاللہ قیامت اور حیات وجود کے تمام مراحل کے اندر امیر المومنین کا نام بلند ہے انشاءاللہ. ایک بار پھر مولا امیر المومنین کی ذات پر ہدیہ ارسال کرنے کے لیے، اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ان کے وارث کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صلی علی بات یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ بار بار یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ چونکہ آگاہ نہیں ہیں کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اصل میں کیا ہو رہا ہے اور اس دنیا کے بعد میں کیا ہونے والا ہے، ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ مولا امیر مومنین سے تعلق ہمیں ہمارے وجود کے مختلف مراحل میں کیا دلانے والا ہے، ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ کچھ روایات کو سنتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ ہم نے ابھی درک نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ ہم اتنے عالم نہیں ہیں کہ ہم برزخ کو جانتے ہوں، اتنے عالم نہیں ہیں کہ ہم محشر کو جانتے ہوں، قیامت کو جانتے ہوں، ہاں امیر مومنین کے مقام کو، رتبے کو پہچانتے ہوں، وہاں امیر مومنین جو کچھ اپنے چاہنے والوں کو دینا چاہتے ہیں اس کو جانتے ہوں، ہم سب نہیں جانتے، ہم صرف چند جملات جانتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی حوض کوثر ہے جس کے ساقی امیر المومنین، ہمیں صرف اتنی چیزیں پتہ ہیں، ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ امیر مومنین قبر میں اپنے چاہنے والوں کی تشریف لاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ میدان حشر کے اندر شفاعت فرمائیں گے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ کوئی جنت ہے جس کی کوئی ہمسائیگی ہے، اور کچھ لوگ اتنے خوش نصیب ہوں گے کہ وہ اہل بیت کی ہمسائیگی میں قرار پائیں گے، ہمیں ان الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں معلوم۔ لیکن یہ جو کچھ ہمارا تعلق ہے اور یہ موقع ہے، اس میں میرے خیال میں اچھا موقع ہوتا ہے انسان ریویو کرے کہ ہم اہل بیت سے جو تعلق ہے، امین مومنین کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے، اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں اور بہتر کر سکتے ہیں۔ خدا کا احسان ہے، اس نے 1400 سال کے فاصلے، ہزاروں کلومیٹر کی دوری کے باوجود ہمیں اس نورانیت کے مرکز سے محروم نہیں کیا، ہمیں ایک اتصال دے دیا، رابطہ دے دیا۔ لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ رابطہ بڑھے گا کیسے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی ختم ہو جائے گی کچھ سالوں میں کسی کی، کچھ سالوں میں کسی کی، اور ہر کوئی شخص یہ چاہے گا کہ ان سالوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ جو شخص آگاہ ہوگا، جو غفلت میں ہوگا وہ ظاہر غفلت میں ہوگا، اور خود مولا کے فرمان کے مطابق جب لوگ مریں گے تو جاگ جائیں گے، اس سے پہلے سو رہے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم وہ نہیں ہونا چاہیں گے جو مرنے پہ جاگیں، ہم وہ چاہیں گے، وہ ہونا چاہیں گے جو عشق امیر مومنین میں جاگتی ہوئی زندگی گزارے، نہ کہ سوتی ہوئی زندگی گزارے۔ اگر ہم جاگتی ہوئی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس راستے پہ کیسے چلنا ہوگا؟ اب چونکہ امیر مومنین کی شخصیت میں ایک جامعیت ہے، ہر چیز کا ایک کمال امیر مومنین کی شخصیت میں ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے سب نے امیر مومنین کی شخصیت سے کسی ایک پہلو کو لے لیا۔ ان کے چاہنے والوں کا عرض کر رہا ہوں، جو دشمن ہے ظاہر اس سے کوئی حساب نہیں، اس سے کلام نہیں، چاہنے والوں نے بھی کوئی ایک پہلو لے لیا، اور ہم اس جامعیت کو جو امیر مومنین کے اندر موجود تھی اس کو نہیں درک کر پائے کہ یہ کیا چاہتے ہیں امیر مومنین ہم سے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ اس وقت ممکن ہو پائے گا جب ہمیں نظام پوری جامعیت کے ساتھ سمجھ میں آئے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ پائے گا کہ ہمیں امیر مومنین کے راستے پہ کیسے چلنا ہے جب تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ یہاں ہم سے کیا چاہا گیا ہے، یہاں پہ ہے کیا۔ تو کل مثال کے طور پر اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہم سب جانتے ہیں ان باتوں کو، ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ یہ کہ بھائی ہمارا ایک مادی وجود ہے اور ہمارا ایک نورانی وجود بھی ہے جو اس مادی وجود کے پیچھے ہے۔ یہ جو مادی وجود ہے یہ بھی بہت سارے اعمال کو اپنے اندر اسٹور کر لیتا ہے، اس مادی وجود کے اوپر بھی بہت سارے اعمال کے اثرات موجود ہیں۔ تو مثال کے طور پر لوگوں کے چہروں کے اوپر ان کے کیریکٹرز کی ریفلیکشنز فیس ریڈرز پڑھ لیتے ہیں، لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جسم کے اوپر ہماری زندگی کا سارا ریکارڈ محفوظ نہیں ہوگا، یا اگر ہے تو ہمیں نہیں معلوم، ہم جانتے نہیں ہیں۔ میں نے ایک آدھ لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے صرف نبض پہ ہاتھ رکھ کر اس وقت تک زندگی میں آئی ہوئی ساری عادتیں اور بیماریاں بتائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جسم پہ بھی ریکارڈ ہے کہیں، یعنی مثلاً بچپنے میں یہ بیماری لگی تھی، فلاں غلط عادت آپ کو ہے، یہ ایک آدمی نبض دیکھ کے بتا سکتا ہے، یہیں کراچی کے اندر مثلاً ہوا تھا، تو جسم پہ بھی ریکارڈ ہوگا۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جسم کا ریکارڈ یہ پائیدار نہیں ہے، جسم ختم ہو جائے گا۔ کچھ خوش قسمت لوگوں کے اجسام کو بھی خدا باقی رکھتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، نہیں معلوم کتنے ایسی قبریں ہیں حتیٰ پاکستان کے اندر جس میں مثلاً دس سال کے بعد، بارہ سال کے بعد قبر سے لاش بالکل صحیح برآمد ہوئی ہے، مستند بھی ہیں، ان میں کوئی چیزیں تعجب کی نہیں ہیں، اور پوری دنیا میں کتنا ہے وہ تو بے شمار ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اجساد کو بھی خدا باقی رکھتا ہے، اور ظاہر کہ ذکر غیر معصوم کا ہے، معصوم سے تو ان تمام باتوں سے بڑھ کر ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جسم پہ ریکارڈ اصلی نہیں ہے، ہے لیکن اصلی نہیں ہے، اس میں پائیداری بھی نہیں ہے، اس کو زوال ہے، کچھ باقی بھی رہے تو اس باقی کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ظاہری طور پر، لیکن اصل کہاں پر ہے؟ مثلا ایک آدمی نے سچ بولا، ایک آدمی نے اچھائی انجام دی، اس کا اصل ریکارڈ جسم کے اوپر نہیں ہے، کچھ عادتیں ہیں، کچھ بیماریاں ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہیں، لیکن سب کچھ نہیں ہے اس کے اوپر، یہ ناقص ہے۔ اصل ریکارڈ ہماری روح کے اوپر ہے، اور وہ روح ایسا نہیں ہے کہ اس روح کے اندر، مثلا جیسے کمپیوٹرز کے اندر ہوتا ہے کہ ایک حصہ اس کا ہارڈ ڈسک ہوتی ہے جس کے اندر میموری ہوتی ہے، روح ایسی نہیں ہونی چاہیے، روح پوری روح ریکارڈ بن سکتی ہے، اس کے اندر کوئی ایک سیگمنٹ نہیں ہوگا کہ جس کے اندر اعمال کا اثر ہوگا باقی پہ اعمال کا اثر نہیں ہوگا، نہیں، پوری روح کے اوپر اعمال کا اثر ہے۔ لہذا مثلا ایک روح تو رف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا، یا مثلا مومنین یس آ نورہم، ان کا نور ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہوگا، یہ جو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے چہرے سے سب کچھ ظاہر ہو رہا ہوگا، یا مثلا کہیں پر ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ مجرمین اپنی انسانی حیات کھو بیٹھیں گے، وہ مثلا جانوروں کی شکل میں ظاہر ہوں گے، اس کا مطلب ہے ریکارڈ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے، روح کے اوپر جو بھی اثر ہوتا ہے اعمال کا وہ پوری روح کے اوپر ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے غلط اعمال کی وجہ سے، کیا غلط عمل، اس نے اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھا تو وہ اندھا ہو جائے گا، آنکھیں ریکارڈ بنانے کی جگہ نہیں ہیں، جسم کے اندر آنکھیں ریکارڈ بنانے کی جگہ نہیں ہیں، آنکھیں تو بلکہ ریسیو کرنے کی جگہ ہے، ہم باہر کی معلومات کو اپنے وجود کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں تو آنکھیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن روح کے اندر آنکھیں بھی عمل کا ریکارڈ کر رہی ہیں۔ لہذا مثلا لما حشرتنی عاما، وہ خدا تعالیٰ سے کہا خدا تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کیا، قرآن کریم کے مطابق، کیونکہ تم نے آیات الہیہ کا انکار کیا تھا، تو اس روح کے ہاتھ پاؤں آنکھیں تمام چیزیں اعمال سے متاثر ہو رہی ہیں۔ اب ہم کیا کریں کہ ہمارا وہ جو روحانی وجود ہے، نورانی وجود ہے، وہ صحیح ہو، وہ کسی ایک نماز سے نہیں ہو سکتا، وہ کسی ایک روزے سے نہیں ہو سکتا، ایک صفت سے نہیں ہو پائے گا، کیوں، پوری روح ریکارڈ لے رہی ہوتی ہے، ایک حصہ بھی کم کریں گے اس حصے کے حساب سے روح کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا ایک آدمی بہت اچھا نمازی ہے تو اس کی روح اچھی ہو گئی، جبکہ مثلا وہ انسانوں کے حقوق انجام نہیں دیتا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ جو کچھ اس نے انجام نہیں دیا اس کا اثر روح کے اوپر آئے گا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مثال کے طور پر اس کا اثر نہیں آئے گا۔ تو وہ جو امیر المومنین کی شخصیت کی جامعیت ہے، وہ جامعیت ہمیں چاہیے اپنے اپنے لیول کے اوپر۔ امیر المومنین عدل کے اندر 100 کے درجے پر تھے، تو مثلا کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں نماز کو 70 پہ لے جاؤں اور عدل کو 5 پہ لے آؤں؟ نہیں ہو سکتا، مجھے عدل کو بھی اسی طرح لے کے چلنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر مثلا امیر المومنین کی عبادات 100 کے درجے کے اوپر تھیں، تو کوئی شخص یہ کہے کہ میں معاشرے میں عدل کے لیے کوشش کروں گا، عبادات کے اوپر توجہ نہیں دوں گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ سب اکٹھا لے کے چلنا پڑے گا، اور ان سب کو اکٹھا لے کے چلنے کے لیے ہمیں جو سب سے پہلی چیز چاہیے ہوگی وہ علم ہوگا، کہ بھئی ہمیں علم ہو کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، یہ نظام کیا نظام ہے، اس نظام کی جامعیت کیا، کیسی جامعیت ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے، ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں دین میں سے اپنی طبیعتوں کے حساب سے، مثلا اگر میری طبیعت میں صلح پسندی ہے تو میں زہد کو اختیار کر لوں گا، چونکہ صلح پسند طبیعت زہد کے ساتھ زیادہ سازگار ہے، پھر میں دشمن سے نہیں لڑوں گا چونکہ وہ میری طبیعت کے مخالف ہے، تو کیا وہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا دشمن سے مقاتلہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل ہے حصہ، تو میں نے کیوں نہیں اس کو انتخاب نہیں کیا، کیونکہ میری طبیعت صلح پسند ہے، میں نے تقویٰ کا اختیار کر لیا، پرہیزگاری کو انتخاب کیا، عبادات کو انتخاب کر لیا، چونکہ میری طبیعت سے سازگار ہے. ایک آدمی کی طبیعت اوفینسو اور اگریسو ہے تو وہ کیا انتخاب کرے گا؟ وہ دشمن کے ساتھ مقاتلے کو انتخاب کرے گا. تو کیا وہ مثلا یتیموں کی خبر گیری کو انتخاب کرے گا؟ نہیں، وہ اس معاملے کو چھوڑ دے گا. تو کیا امیر المومنین نے چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، امیر المومنین نہیں چھوڑا تھا. تو اس نے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس کی طبیعت کا جو اگریشن ہے، اوفینسونیس ہے، وہ یتیم کی خبر گیری اور یتیم کی دیکھ بھال کے ساتھ موافق نہیں ہے. یہ ہماری مشکل ہے. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری ایک روح ہے جس کے اوپر ہر چیز کا ذخیرہ ہونا ہے، اور ہم کوئی بھی چیز اگر ترک کریں گے وہ ہماری روح پر اثر انداز ہوگی. یہ ہمیں امیر المومنین سے سیکھنا چاہیے تھا. تو اور ان کی جو عظیم و شان ہستی کے اندر جامعیت ہے وہ یہیں پر ہے. وہ جو مشہور و معروف قول ہمارے پاس لبنانی مفکر کا ہے کہ امیر المومنین کے اندر اجداد جمع ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی بظاہر ضد ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کانٹرڈکشن میں بعض اوقات اپیرنٹلی نظر آتی ہیں، وہ سب چیزیں امیر المومنین کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. تو امیر المومنین بہترین سپہ سالار اور کمانڈر بھی ہیں، اور یہی امیر المومنین یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے بھی ہیں، بیواؤں کے سرپرست بھی ہیں. جو امیر المومنین مثلا مختلف میدانوں کے اندر کھڑے ہو کر خطبات ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ خطبات کا صرف چند سال کا جو مجموعہ ہے وہ نحی و بلاغہ بنتا ہے، وہ امیر المومنین راتوں کو بیواؤں کے گھر پہ جا کر ان کے لیے کھانا بھی بناتے ہیں. یہ ہم نہیں سمجھ پاتے یہ بات. تو میرا اپنا خیال ہے امیر المومنین کا چاہنے والا ہونے کے ناطے سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ یہ علم ہے کہ بھئی اس پورے نظام کو دیکھنے کی کوشش کریں، اس نظام کی جامعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں دین پہ عمل کر رہے ہیں، یہ نہ قرآن کی روح کے موافق ہے نہ امیر المومنین کی روح کے موافق ہے. خدا تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافتا، پورے کے پورے تم لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اور امیر المومنین جب نصائح ارشاد فرماتے ہیں تو آپ، میں ان میں سے ایک وصیت نامے کو یا آج یا کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم اس میں جامعیت دیکھتے ہیں. یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں. آپ دیکھیے بہت سارے اسی وصیت نامے کے اندر موجود بہت سارے اعمال، بہت سارے ایسی ذمہ داریاں جو امیر المومنین بیان کرتے ہیں، اور امیر المومنین کے بہترین چاہنے والے ان ذمہ داریوں پہ توجہ نہیں دے پا رہے. کیوں نہیں دے پا رہے؟ کیا چاہت میں کمی ہے؟ نہیں، چاہت میں کوئی کمی نہیں ہے. لوگ امیر المومنین کے نام پہ جان دے دیں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ نہیں سمجھ پائے کہ امیر المومنین ہم سے چاہتے کیا ہیں، ہم سے کیا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت مناسب موقع ہے آپ اور میں اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے، زندگی کے مختلف حصوں کو دیکھتے ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے مت کریں اپنی شخصیت کو. آپ کے پاس ایک شخصیت ہے. دنیا کے لیے ہم لوگ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے مثلا جب یہاں پر بیٹھ کر عرائض پیش کروں گا تو مثلا میرا کیریکٹر ایک ہے. میں اپنے گھر میں ہوں گا تو مثلا باپ ہونے کے ناطے ہوں گا، مثلا کسی اور جگہ پہ جاؤں گا تو شاید بزنس کر رہا ہوں گا، کسی اور جگہ کے اوپر جاؤں گا تو کوئی شاید کھیل کود کر رہا ہوں گا. لیکن ہماری ایک روح ہے، ہمارے پاس دو نہیں ہیں. اسی روح کے اوپر سب کچھ ذخیرہ ہو رہا ہے، ہم اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اس کو ریویو کریں کہ ہم اپنی زندگی میں بہتری کیسے لے کر آئیں. اچھا، اب ایک اور مشکل جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو بہتر ہے وہ ہمیں اطمینان دے دیتا ہے کہ باقی میں نہ کرنا نقصان دہ نہیں ہوگا. نہیں، فریب ہے. کیوں نقصان دہ نہیں ہوگا؟ کیا وہ امیر المومنین نے بیان نہیں کیا تھا؟ مثلا میں اس میں اچھا ہوں، فرض کر لیتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں. کیا یہ مجلس میں پڑھنا اچھا ہونا یہ مجھے اطمینان دلائے کہ میں قرآن سے اچھا نہیں ہوں؟ کیوں قرآن سے اچھا نہیں ہوں؟ قرآن سے میرا رابطہ کیوں نہ ہو؟ یا مثلا علم کی حد میں اچھا ہوں لیکن دوسرے انسانوں کے لیے مفید نہیں ہوں، کیوں؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی؟ انسانوں کے لیے مفید ہیں لیکن علم سے بے بہرا ہے، علم نہیں ہے اس کے اندر، جہالت پہ کیوں صبر کیا؟ کیا کس نے جہالت کو تجویز کیا؟ یہ ہماری مشکل ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں اس وقت. یہ جو آپ اور اس کو میں کیوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ایک اور پہلو سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ تصور فرمائیے کہ امیر المومنین جیسی عظیم الشان شخصیت اور ہستی اپنے زمانے کے اندر کن مصائب سے گزر رہی ہے، کن مشکلات سے نبرد آزمائیں، وہ بہترین حاکم ہیں، وہ بہترین لیڈر ہیں، وہ اپنی قوم کے لیے اتنے دل سوز ہیں کہ جو تاریخ بشریت کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اپنے لوگوں کے سامنے مظلوم ترین انسان ہے. اور وہ جس کو ہم لوگ عربی میں غریب کہتے ہیں کہ وہ غربت سے دو چار بے معنی ہیں کہ لوگوں کی توجہات کہیں اور ہیں. امیر المومنین تمام مصائب سے گزرے ہیں، ایسا کیوں ہوا ہے؟ اگر معاشرے کے افراد نے اپنا کام صحیح کیا ہو تو امیر المومنین کو تنہا ہونا چاہیے پھر کیا؟ اگر ہم اپنے معاشرے میں صحیح ہوں تو ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے، ہمیں اس مقام پہ ہونا چاہیے. اب معاشرے کی مشکلات کا اندازہ لگائیں، ہم لوگ پوری پوری رات، آپ میں سے یقیناً کئی لوگوں کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ بعض اوقات ہم لوگ پوری پوری رات بیٹھ کر صرف یہی دیکھ پاتے ہوں گے کہ معاشرے میں مشکلات کیا ہیں. ایک تھوڑی ہے، اگر لوگ اپنے کردار کو انجام دے رہے ہوتے تو یہ مشکلات ہونی تھیں کیا؟ یہ کیسے اپنے آپ کو چھپانے ہم لوگ؟ کوئی کمی ہے تو یہ ہوا ہے نا، ورنہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب سوال یہ کہ امیر المومنین جب اس معاشرے کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر کمی کو احساس کرتے ہیں، جو کمی ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ لوگ امیر المومنین کا ساتھ نہیں دے رہے، جب امیر المومنین معاشرے کی اس کمی کو احساس کرتے ہیں تو اس بیماری کو کہاں پہ تشخیص دے رہے ہیں، اس بیماری کا علاج کہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانوں کی طبیعتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، انسانی کردار وہی رہتے ہیں. یہ جو ابن ملجم کا کردار ہے، وہ بیان کہ جو آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب سے نکال کر واٹس ایپ کے اوپر بھی لوگوں نے کافی ایک دوسرے کو بھیجا ہوا ہے، اس کی پڑھنے کا کردار ہے. ہر معاشرے میں یہ کردار تکرار ہوتے رہتے ہیں. اس میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرعون، حامان اور سامری اور اللہ اپنے دشمنوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. اگر یہ کتاب، یہ کردار تکرار نہ ہو رہے ہوتے تو خدا ذکر نہیں کرتا انہیں. یہ آج بھی ہونے چاہیے، ابن ملجم آج بھی ہوں گے. ہمیں دیکھنا ہوگا یہ کون لوگ ہیں جو ابن ملجم بنے، کون لوگ ہیں جو امیر شام بنے، عمرو ابن عاص بنے، اور کون لوگ ہیں جو مالک اشتر بنے، اور مثلا حبیب بن مظاہر سلام اللہ علیہ مجمعین جیسے لوگ بنے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو برے بنے وہ اتفاقاً برے بنے، وہ بھی کسی تسلسل کے ساتھ برے بنے ہوں گے. نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو اچھے بنے وہ اتفاقاً اچھے بنے. نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اتفاقات ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. نہ وہ اتفاقاً بنے ہیں، نہ یہ اتفاق ہمارے ساتھ ہونے والے ہیں. جو جس نے کیا ہے وہ اس نے وہی کمایا ہے جس کی اس نے کوشش کی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى دہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کمایا وہ ظاہر ہوگا زمین زوا خشکی کے اوپر، تری کے اوپر. تو مثال کے طور پر ہم غیبت کے ایک دور میں رہ رہے ہیں، خود غیبت میں ہونا بتا رہا ہے کہ امام مظلوم ہے. امام کی جو غیبت ہے یہ امیر المومنین کی اس تنہائی سے زیادہ شدید بن گئی ہے، ایک معنی میں اگر آپ دیکھیں تو. اگر امیر المومنین کی ہمیں تنہائی نظر آ رہی ہے کہ امام مظلوم ہے، اور امام تنہائی کے اندر ہیں، اس تنہائی سے امیر المومنین اتنی مشکلات جھیل رہے ہیں، اب وقت کے امام کو سوچیں. اب انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ جس کے ماننے والے زمین کے اوپر کروڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ غریب الوطن کیوں ہے؟ وہ کیوں غریب الوطن ہے؟ اگر سب صحیح ہے تو ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ کہیں تو کوئی خرابی ہے. اللہ کرے کہ ہم ظہور کے عمل کے اندر آ چکے ہوں انشاءاللہ. ظہور میرے نہیں خیال کہ ایک سال کا عمل ہوگا، دس سال بیس سال کا عمل ہوگا، ظہور بہت بڑا عمل ہوگا. جس طرح غیبت کا عمل کئی دسیوں سال چلا اور اس کے بعد غیبت ظاہر ہوئی، اس کے بعد پھر کئی دس سال گزرے تو غیبت صغرا ختم ہوئی، غیبت کبرا شروع ہوئی، یوں بظاہر لگتا ہے کہ ظہور کا بھی ایک عمل ہوگا. اور تمام تر شواہد جو اب تک سمجھ میں آتے ہیں، بڑے لوگ بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، عرفاء بتاتے ہیں، اس سے ہی نظر آتا ہے کہ ظہور کا عمل شروع ہو چکا ہے، برسوں پہلے شروع ہو چکا ہے. اللہ کرے کہ یہ سارے تخمینیں صحیح ہوں، کہ انشاءاللہ ہم ظہور کے عمل کے اندر زندگی گزار رہے ہوں. لیکن ایک سوال ہم سے آئے گا سامنے وہی کہ کیا واقعا ظہور کے آخری مراحل کی تیاری ہم میں ہے؟ ظہور کا عمل ہونا تو سب کی خواہش ہے, لیکن ظہور کے عمل کے اندر رہتے ہوئے جو امتحانات ہونے, ان امتحانات کے اوپر جو نتائج ہونے, ان کے لیے کون تیار ہے؟ اس کی تیاری ہونا ضروری ہے. تو اگر ہمیں امیر المومنین کی غربت نظر آ رہی ہے, وقت امام کی غربت بھی دیکھیں, ان کی تنہائی کو دیکھیں, پھر امیر المومنین جب اپنے زمانے میں اس مشکل کو دیکھتے ہیں, مشاہدہ فرماتے ہیں, تو انہوں نے اس بیماری کا ایک علاج تجویز کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر المومنین نبی کی تعریف میں فرماتے ہیں, امیر المومنین نے ایک خطبے کے اندر نبی خدا کی تعریف میں فرمایا طبیب دوار بالطب ہی, وہ ایسے طبیب تھے, معالج تھے, جو اپنے علاج کو لے کر مریضوں تک جاتے تھے. خود امیر المومنین جانشین نبی ہیں. اگر نبی طبیب دوار بالطب ہی ہیں, خود امیر المومنین طبیب دوار بالطب ہی ہیں. وہ کیا اپنے معاشرے کی بیماری کا علاج نہیں دیکھ کریں گے؟ کیا انہوں نے اپنے بے مثال خطبوں کے اندر, مکتوبات کے اندر, کلمات قصار کے اندر اپنے معاشرے کی بیماری کا علاج نہیں بولا ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے معاشرے کا بھی بولا ہوگا یقیناً, اور قیامت تک آنے والے تمام معاشروں کا علاج بھی حکیم مطلق کے حکیم نمائندے نے کہا ہوگا. ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. آپ تصور فرمائیے, مثلاً شہید مطہری جیسے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کلمات کے اوپر محنت کرنے والے استاد کے مقام کے اوپر فائز شخص, ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مثلا اس کتاب کے اندر نہج البلاغہ کے اندر جو امیر المومنین کے دور حاکمیت کے خطبات ہیں, بہت کم خطبات نہج البلاغہ کے اندر وہ ہیں جو دور حاکمیت سے پہلے کے ہیں. زیادہ تر خطبات تقریب قریب اتفاق وہ خطبات ہیں جو دور حاکمیت کے اندر کے ہیں. مکتوبات تو تقریباً سارے ہی کے سارے وہی ہیں جو دور حاکمیت کے اندر. اب دور حاکمیت کس قسم کا دور تھا؟ تنہائی کا دور تھا, سختیوں کا دور تھا, دشمنوں کی سازشوں اور ساتھیوں کی بے وفائی کا دور تھا. ان تمام کو دیکھتے ہوئے امیر المومنین نے کیا علاج تجویز کیا؟ تو مثلا شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ نہج البلاغہ کے اوپر ایک عنوان نافذ کرے کہ بھئی اس کتاب کا ٹائٹل کیا ہے, اس کتاب کا موضوع کیا ہے, جس کے اوپر یہ کتاب مکمل کتاب کو کہیں یہ اس کا موضوع ہے, انہوں نے فرمایا اس کتاب کا موضوع تقویٰ ہے, اس کا موضوع تقویٰ ہے. اچھا, ہم لوگوں نے تقویٰ کیا سمجھا ہے؟ ہم نے تقویٰ یہ سمجھا ہے کہ چند نمازیں, چند روزے, چند اذکار, چند اورات اور چند قرآن کریم کی تلاوتیں جس کے نتیجے میں جنت کی فضائیں, یہ تقویٰ. امیر المومنین حاکم ہیں, اپنے زمانے میں اپنی حکومت کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں, اور حکومت بھی چھوٹی حکومت نہیں ہے. یہ حکومت آج کے 30 سے زیادہ ملکوں کے اوپر پھیلی ہوئی حکومت ہے, اور وہ حاکم نہیں ہے جو اپنے رعیت سے نعوذ باللہ تعالی ایک رات کے لیے بھی بے خبر رہا ہو. حاکم بھی وسیع حکومت کے ہیں, باخبر ہیں اور دلسوز ہیں, اور علیم, علیم خدا کے علیم نمائندے ہیں. ان تمام صفات کے ساتھ وہ اپنے دور کی مشکل کا حل کیا بتا رہے ہیں, بیماری کو کہاں دیکھ رہے ہیں. کیا ہمیں یہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ کیا ہماری مشکل کچھ اور ہوگی؟ ایک طرف سے ہم خود قبول کرتے ہیں کہ مولا کے کلمات آفاقی ہوتے ہیں, یونیورسل ہوتے ہیں, ان میں زمانے اور جغرافیہ کی تبدیلی سے کوئی فرق حاصل نہیں ہوتا. اگر انہوں نے فرما دیا الدہر یومان, زمانہ دو دن ہے, نہیں ہو سکتا کہ کوئی تیسرا آپشن آ جائے. دو ہے تو دو ہی ہوگا. اگر انہوں نے فرمایا کسی چیز کے لیے کہ یہ چار طرح کی ہوتی ہے, تو اس کو مطلب پانچ نہیں ہو سکتی, نہ تین ہو سکتی ہے. ان کی کلمات آفاقی ہیں. انہوں نے اپنے دور کی مشکل, ہماری مشکل, انسانیت کی مشکل کہاں پہ دیکھی؟ اس میں نہیں کہ صرف ذکر نہیں کیا ہے, ورد نہیں کیا ہے, قرآت نہیں کی ہے, سجدے صحیح نہیں ہوئے ہیں, نہیں. مجموعی طور پر ایک جملہ شہید مطہری کے بقول تقویٰ, تقویٰ. ہمارے پاس دو پوائنٹ آتے ہیں اپنی زندگی کے اندر پوری جامعیت کے ساتھ, ہر سیگمنٹ کے اندر. ایک, علم, علم حاصل کرو. علم حاصل کرو کہ ہمسایہ کیا ہے, یہ معاملہ ہمسایہ کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے. علم حاصل کرو معاشرہ کیا ہے, معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ پہلا حصہ ہے. بے خبر انسان امیر المومنین سے سر کے بال پوچھے گا، بے خبر انسان امیر المومنین سے ستاروں کی تعداد پوچھے گا، باخبر انسان امیر المومنین سے زندگی میں کامیابی کا راز پوچھے گا. علم نہیں ہوگا تو سوال بھی صحیح نہیں ہوگا. علم چاہیے سب سے پہلے. علم کا سبب بنتا ہے، علم کا مقدمہ بنتا ہے، اور علم وہ ذخیرہ ہے جس کی بنیاد پر اہل بیت کا علم سرایت کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں، کل تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوئی، کہ علم ایک خاص نورانیت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. ہمیں وہ علم چاہیے، یہ وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ایک نورانیت، کم از کم نورانیت جو ہمارے اندر ہو، جو بنیاد بنے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کا وجود مقدس، قرآن کی نورانیت ہمارے وجود کو منور کر سکے. نہ ہوئی وہ نورانیت، وہ علم، تو ہم اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے، نعوذ باللہ تعالیٰ. اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ تقویٰ. علم کا انبار لگا دیا جائے، خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثلاً کا مثلاً ہمارے احمل و اسفارا، اس طرح کی ایک مثال دیتے خدا نے تعالیٰ، برداشت نہیں فرماتا. علم ہونا کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ تقویٰ ہو. یعنی خدا نے تقویٰ کا کیا ہم ترجمہ کریں؟ تقویٰ کو ہم ترجمہ کریں گے کہ مثلاً خدا کا خیال اور خدا کا احساس اتنا شدید ہو کہ انسان کو غلط راستے پہ چلنے سے روکے. انسان کے اندر خدا کے سامنے حیا کا احساس، خدا کے سامنے شرم کا احساس، خدا کے سامنے اس کی بے پناہ عزت طاقت کے مقابلے میں اپنی کمزوری کا احساس. صرف تقویٰ بزدلی نہیں ہے، تقویٰ عقل کی بنیاد ہے، عقل کی اساس اور عقل کی تدبیر ہے، جس کے بعد انسان متقی بنتا ہے. نہیں کہ انسان فقط ایک جہنم کی آگ سے ڈر رہا ہوتا ہے، جس کے بھی ہمیں کمال نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن یہ کہ تقویٰ صرف آگ سے ڈرنا نہیں ہے، عذاب سے ڈرنا نہیں ہے، تقویٰ ایک شرم ہے. انسان اپنے کسی بزرگ کے سامنے بیٹھ کر وہ حرکت نہیں کرے گا جو بعض اوقات نعوذ باللہ خدا کے سامنے کر دیتا ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہو جائے گا. پھر پہلی چیز جو انسان کو چاہیے وہ علم ہے، آگہی ہو، شعور ہو، باپ کون ہے، ماں کون ہے، معاشرہ کیا ہے، حاکم کون ہے، کس کے ساتھ چلنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، زندگی میں مسائل کیا مسائل ہیں، بے خبری میں کون سی مشکل حل ہو سکتی ہے. مشکل ہم لوگوں کی ایک مشکل ہے توجہ نہ ہونا، شاید سب سے بڑا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں پر ہے. لوگ معاش کی چکی میں گھوم رہے ہیں، لوگ دنیا کے فریب کے اندر گھوم رہے ہیں، فخر فروشی کے اندر گھوم رہے ہیں، اسٹیٹس کو، اسٹینڈرڈس سوسائٹی کے اندر، اپنا مقام اس کے فریب کے اندر، نشے کے اندر گھوم رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے کہ اصل توجہ کس چیز پہ دینی ہے. پہلے ان سے باہر نکلے تو انسان کچھ سوچ پائے. ابھی تو ہم لوگوں کا سب کا سب وہم و گمان، خیال، طاقت فکری، جسمانی اس کے اوپر ہے کہ ہمارا معاشرے کے اندر اسٹیٹس کیا بنے گا. یہ عین غفلت بن گئی ہمارے لیے، ہم لوگ اس چکی میں پس گئے. اب تصور کیجئے، شروع سے لے کے آخر تک صرف یہ بات رہ گئی ہے کہ کون کتنا کمائے گا، کون کتنا کمائی کا اظہار کرے گا، کون معاشرے کے اندر مصنوعی عزت اور مصنوعی طاقت کو حاصل کرے گا، جس کی بنیاد بھی کچھ نہیں ہے، نہ اس کے اندر پائیداری ہے، نہ امیر المومنین نے پسند کیا اس کو. امیر المومنین نے کس نظر سے دیکھا دنیا کو؟ کتنی دفعہ بچپنے سے سنا کہ فرمایا اگر مثلاً کسی شخص کو کوڑ کی بیماری ہو، اس کے ہاتھ کے اندر کوئی نقمہ ہو کہ جو کسی اجدہے نے اپنے منہ سے اگلا ہو. ہم نے اس کو دنیا سے مثال دی. ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ بھئی اس کے اوپر ہم نے زندگی نہیں گزارنی تھی. ایک علم چاہیے ہمیں سب سے پہلے، علم کے بعد تقویٰ چاہیے. تقویٰ کیا؟ میں نے کہا تقویٰ جامعیت کے ساتھ. آپ ہمسائے کے سامنے ہیں، آپ ہمسائے کو کیوں تنگ کریں گے؟ تقویٰ کے خلاف ہے. آپ کے محلے کے اندر ایک یتیم ہے، آپ اس یتیم سے کیوں بے خبر ہوں گے؟ تقویٰ کے خلاف ہے یہ. آپ کے معاشرے کے اندر نعوذ باللہ ایک ظلم ہوگا، آپ اس ظلم پہ توجہ نہیں دیں گے، ظالم کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے. قرآن آپ کے گھر میں، آپ قرآن مطالعہ نہیں کریں گے، قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے. تقویٰ جامع ہے، امیر المومنین جیسے بیان فرماتے ہیں تقویٰ کو قرآن کریم کے اندر. اب اگر کوئی شخص اس مفہوم کے ساتھ علم کو دیکھے، اس نورانیت کے اندر، اس جامعیت کے ساتھ تقویٰ کو دیکھے، تو یہ شخص صرف وہ نہیں ہوگا کہ جو نماز شب پڑھے گا اور اپنے آپ کو کہے گا، مطمئن کر لے گا کہ میں نے اپنا کام کر دیا. وہ میدان کے اندر اترے گا، راتوں کو خدا کے سامنے سر جھکائے گا، صبح کو ظالموں کے سامنے سر کھڑا ہو کے کھڑا ہوگا، فخر کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ جامعیت چاہیے ہمیں. اور اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیوں امیر المومنین کے ساتھ رہنے والے کم تھے. اس وجہ سے کم تھے. معاملہ چار آدمیوں کے جمع ہو کے نعرے لگانے کا ہوتا تو امیر المومنین کے ساتھ لوگ کم ہوتے کیا؟ اگر صرف معاملہ اتنا ہوتا کہ بھئی سال کے چند دنوں کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر جمع ہونا ہے اور کچھ الفاظ کو صرف زبان سے انجام دینا، باقی جو زندگی میں آئے کرنا چاہیں کرتے رہیں، اس میں افراد کی کم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جب میں غفیر ہوتا پھر نہ امیر المومنین اس طرح سے تنہا ہوتے. امیر المومنین کے اندر عدل تھا، شدت کا عدل، بقول اس مفکر کے محراب میں شہادت ہی عدل کی وجہ سے ہوئی تھی. دشمنی لوگوں نے کیوں کی تھی؟ ان کی عدل کی وجہ سے کی تھی. اگر ہم لوگ اس عدل کو اپنی زندگی میں نہ لائیں، کہیں ہم متقی ہیں چونکہ ہم دعائے عہد پڑھ رہے ہیں، ہم زیارت آل یاسین پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں کا تخبہ ہے؟ نہ کہ وہ پڑھنا مثلا کوئی اثر نہیں رکھے گا، نہیں اثر رکھے گا، لیکن پوری جامعیت کے ساتھ اثر ہونا چاہیے. اور یہ صرف بات 1400 سال پہلے کی نہیں تھی جب امیر المومنین تھے، یہ بات آج کی ہے کہ جو وقت کے امام کی تشریف آوری کا دور ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، آج بھی یہی مسئلہ ہوگا. تو یہ بہت اچھا موقع آتا ہے کہ جب ایک جذباتی تعلق ہے میرا ہمارا امیر المومنین کے ساتھ، ان باتوں کو ریویو کر. جب آپ یہ دو عناصر اپنے ذہن کے اندر لے آئیں، ایک طرف سے علم، اس نورانیت کے ساتھ مسائل کو سمجھنے کی طاقت، دوسری طرف سے خدا کا تقویٰ، خدا کا خوف جو ہر معاملے کے اندر طے کرے، ایک روپیہ بھی ادھر سے ادھر کیوں کروں؟ بندہ نہیں دیکھ رہا ہے، میں تو خدا کو دیکھ رہا ہوں، خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی آپ تصور کیجئے، میں اس پہلو کو بھی آپ کے سامنے جسارتاً عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، یہ جو پیسے کا معاملہ ہے، دنیا کی دولت کا معاملہ ہے، اگر یہ معاملہ اتنا چھوٹا ہوتا، اس کے حلال حرام کا فرق اتنا اہم نہ ہوتا، تو امیر المومنین نے حکومت پر حاکمیت پہ آنے کے بعد اس پر اتنے دشمن کیوں اپنے لیے بنائے؟ امیر المومنین کے بہت سارے دشمن دولت کی وجہ سے، کہ جب امیر المومنین نے ان کی حرام کمائی کا راستہ روکا، ان کی ناجائز کمائیوں کا راستہ روکا، جو وہ لوٹ چکے تھے 25-25 سال، اس کو واپس لانے کی بات کی، تو لوگ امیر المومنین کے دشمن ہو گئے. یہ جنگ جمل جو ہوئی ہے طلحہ اور زبیر کے ذریعے سے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ زبیر حاکمیت چاہتے تھے، امیر المومنین ایک جگہ کا حاکم بنانے کے لیے بھیجتے ہیں، زبیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ توقع کر رہا تھا، امام نے فرمایا میں نے فلاں جگہ کی حکومت کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، اور اس کا کاغذ گویا تیار کر کے رکھا ہوا تھا، تاریخ میں موجود ہے میرے سامنے. امیر المومنین کی رشتہ داری بھی ہے زبیر سے، زبیر امیر المومنین کی دوستی مشہور تھی، اور زبیر وہ تھے جس نے واحد آدمی جس نے تیسرے خلیفہ کی خلافت کے موقع پر ووٹ دیا تھا امیر المومنین کو، زبیر کا ووٹ تھا. زبیر نے امیر المومنین کی حمایت میں بہت جھیلا ہے اپنی زندگی کے اندر، دوستی ان کی اتنی مشہور تھی کہ دونوں ایک دفعہ سامنے آ رہے تھے، نبی خدا نے دونوں کو مسکراتے دیکھا تو فرمایا زبیر تمہارا کیا عالم ہوگا جو تم اسی علی کے خلاف شمشیر چلاؤ گے؟ کہا میں یہ کروں گا؟ اس سابقے کے ساتھ جو زبیر کا امیر المومنین کے ساتھ ہے، امیر المومنین نے فرمایا میں تمہیں فلاں جگہ کی حکومت کے لیے انتخاب کیا، وہ آتے ہیں امیر المومنین ان کے لیے کاغذ تیار کرتے ہیں اور وہ کاغذ ہاتھ میں تھمانے لگتے ہیں، زبیر اس کو ہاتھوں سے لینے کے لیے پھیلاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اور کہتے ہیں خدا آپ کو اس صلہ رحم کے اوپر جو آپ نے اقربا کا خیال کیا، اپنے رشتہ داری کا خیال کیا، اس کے اوپر جزا فرمائے. امیر المومنین یوں ہاتھ دیتے دیتے روک لیتے ہیں، کہا یہ تم نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں قابل سمجھا تھا تو حاکم بنایا، نہ کہ رشتہ داری کی بنیاد پر. تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں نے تمہیں رشتہ داری کی بنیاد پہ بنایا؟ اس کا مطلب ہے تم اہل نہیں ہو، یہ کاغذ میں تمہیں نہیں دوں گا. سارا سابقہ، سارا ساتھ دینا، دوستی، سب کچھ ختم اس ایک اصول کے ٹوٹنے کے اوپر کہ میں نے تمہیں قابل سمجھا تھا، حاکم بنایا تھا، نہ کہ رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر. یہ عدل کی کیا شدت ہے؟ اس کی 10% میں اور آپ میرے ساتھ کریں گے، میں آپ سے زندگی بھر کا دشمن بن جاؤں گا. اس کا 10% آپ میرے کوئی میرے ساتھ کرے گا تو میں اس کی ایسی دشمنی دل میں لے کے بیٹھ جاؤں گا کہ نعوذ باللہ تعالی، جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا. اس وجہ سے لوگ امیر المومنین کے دشمن بنے. اب اس کو ہم فراموش کر دیں، بھلا دیں، اپنی زندگیوں میں پیسے جائز ناجائز حلال حرام اس کا حق اس کا حق اس کو بھلا دیں؟ اس پہ تو امیر المومنین نے دشمن بنائے تھے، اس پہ لوگوں نے امیر المومنین کے ساتھ دشمنی کی صحیح والے معنی میں. اب ہمارا معاشرہ ان باتوں کو بھلا دے اور یہ نہ سوچے کہ کون سا پیسہ حلال ہے کون سا پیسہ حرام ہے. کسی کی امانت ہے تو کیا ہونا ہے، کسی نے کوئی پیسہ کسی کام کے لیے دیا ہے تو اس کو کیسے خرچ ہونا ہے؟ یہ کہاں سے سیکھا پھر ہم نے امیر المومنین سے؟ اور کیا میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ معاشرے کے اندر امانت داری کا عالم کیا ہے اس وقت؟ آپ کسی کو تھوڑا سا پیسہ امانت میں دے کر دیکھیے، پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمارا معاشرہ یہ ہوتا؟ ہمارے ادارے یہ ہوتے؟ ہمارا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہ ہونا اس جگہ پہ ہوتا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچیں. امیر المومنین کے سامنے کوئی شخص کسی کے لیے برے الفاظ استعمال کرے، امیر المومنین منع کرتے ہیں. ان کی اولاد طاہرہ منع کرتی تھی. ایک انسان بہت مشہور آدمی اپنے معاشرے کا اشراف میں سے، بے اصطلاح رسپیکٹڈ لوگوں میں سے، وہ مثلا مولا کے ساتھ تشریف فرمائے، اس نے امام کے نوکر کو ایک گالی دی. امام نے فرمایا آئندہ سے میرے ساتھ برابر سے نہیں چلنا تم، تمہاری زبان اتنی گندی ہے، تم گالیاں دیتے ہو، تمہارے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، آئندہ سے میرے ساتھ نہیں چلنا. معاشرے میں گالیاں دینے والے کم ہیں؟ عزت و مقام لیے بیٹھے ہیں؟ امیر المومنین ایسے کرتے ہیں؟ ایک آدمی قربانی کرتا ہے، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، 100 اونٹوں کی قربانی کرتا ہے، لوگ آ کے پوچھتے ہیں 100 اونٹ قربان کر دیے اس نے، شہر بھر کو دعوت دی ہے، جو جتنا گوشت اٹھانا چاہے اٹھائے. فرمایا نہیں، حرام ہے اس کے گوشت کو ہاتھ لگانا. 100 اونٹوں کا گوشت معاشرے کے اوپر رکھا ہے. عزیزم ذرا تصور فرمائیے گا، کوئی کہہ رہا ہے میں نے اللہ کے نام پہ قربان کیا، 100 اونٹ کا گوشت رکھا، امیر المومنین پر فرمایا حرام ہے اس کے گوشت کو ہاتھ لگانا. کیوں؟ اس نے نمائش کے لیے قتل کیے ہیں، یہ نمائش کے لیے مارے ہیں یہ جانور، اس نے دکھاوے کے لیے مارے ہیں، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے تمہارے لیے، اس میں سے کھانا حرام ہے. ہم میں کوئی جرأت ہے کہ میں ایک ایسے جگہ پہ جس کو میں جانتا ہوں نمائش کے لیے بنا ہے، جس کو میں جانتا ہوں دکھاوے کے لیے بنا ہے، جس کو مجھے پتا ہے کہ یہ خدا کی خاطر نہیں ہو رہا، میرے اندر جرأت ہے کہ میں کہوں کہ یہ غلط ہے، پورا معاشرہ میرا بائیک آؤٹ کر دے گا. حق کہنے کی طاقت ہے ہم میں؟ سننا اور سہنا اور عمل کرنا تو دور کی بات، مجھ جیسے میں حق کی بولنے کی طاقت نہیں رہی. کوئی کرے گا؟ اس خاطر امیر المومنین تنہا تھے. اور یہ وہ ہے جو ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ بھائی آپ امیر المومنین سے سٹینڈرڈز کو دیکھیں. اتنی سی بات پر جو زبیر نے کہی، انہوں نے امیر المومنین فرمایا اس کا مطلب ہے تمہارے ذہن کے اندر ویلیوز صحیح نہیں ہیں، تم حاکم کو خرابداری کے ساتھ دیکھ رہے ہو. فلانی کو کہا تمہارے 100 اونٹوں کا گوشت حرام ہے چونکہ تم نے تمہاری نیت ذبح کرنے کے اندر خدا نہیں ہے بلکہ دکھاوا ہے. یہ سٹینڈرڈز ہیں. بات کرنے کے لیے کوئی آ جائے فوراً چراغ بجھا دیا، کہا یہ بیت المال کا مال ہے، یہ پرائیویٹ باتوں کے لیے نہیں ہو سکتا. ایک اور آدمی آیا حکومت بیت المال کے بارے میں بات کرنے کے لیے تھی، ایک چراغ بجھا دیا. کہا کیوں دو کیوں میں سے ایک کیوں بجھایا؟ کہا دو لکھائی کے لیے ضروری تھی، بات کرنے کے لیے ایک چاہیے ہوتا ہے، دو کی کیا ضرورت ہے؟ بیت المال کا مال ہے، دیکھ کے ضائع کرو، دیکھ کے خرچ کرو اس کو. ہم ہیں ایسے؟ ہم نہیں ہوں گے یقیناً، امیر المومنین کی ذات میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن بھائی کچھ توجہ بھی تو ہو نا، کچھ تو توجہ ہونی چاہیے، کچھ تو رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے، کچھ تھوڑا سا فرق. یہ جو معاشرے کے اندر خرابی آئی ہے اس وجہ سے آئی نہیں ہے. یہ تیسرا جو مقام ہے جس میں ہم ایک علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد تقویٰ کو دیکھتے ہیں، اب آتی ہے بات جس کو ہم کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. یہ جہاد ہے، اس میں دشمن کا جہاد بھی شامل ہے اور یہ جہاد بھی شامل ہے جو معاشرے کے اندر کرنا پڑتا ہے. اور امیر المومنین نے اس کے اوپر اصرار فرمایا. اب وقت ختم ہو چکا، جو میں وصیت نامہ کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا. فرمایا وصیت نامے کے اندر متعدد چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ تم پر واجب امر بالمعروف نہیں ہے منکر کرنا، اور اگر تم نے نہیں کیا تو معاشرہ ختم ہو جائے گا، تمہارے برے تم پر حکومت کریں گے، تم دعائیں بھی مانگو گے تو پوری نہیں ہوں گی. اور یہ وہ چیزیں جو ہم نے ترک کر دی اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر. میں اپنے جیسے کو کہوں گا اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر کہ اگر میں نے یہ جملہ کہہ دیا تو فلاں پارٹی ناراض ہو جائے گی، فلاں بات کہہ دی تو فلاں پارٹی ناراض ہو جائے گی. ان باتوں کی بنیاد پر ہم لوگوں نے امر بالمعروف نہیں منکر ترک کر دیا، مولانا امیر المومنین کا ماننے والا ہونے کے باوجود. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے سٹینڈرڈز خراب ہو گئے. اب ایک ریاکاری ہے وہ معاشرے کے اندر نافذ ہو گئی. اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ریاکاری ہے. ایک جگہ پہ دکھاوا ہو رہا ہے, اب سب کو عادت پڑ گئی کہ ہاں یہ دکھاوا ہوگا. ایک جگہ کے اوپر خدا نے مطالعہ کے احکام پامال ہو رہے ہیں تو کوئی بولنے والا نہیں, تو لوگ سمجھ رہے ہیں یہی دین ہے. کچھ نشانیاں رہ گئی ہیں, ان نشانیوں سے سیکھ لینا پڑے گا, کم از کم ان نشانیوں سے سیکھ لیں. مثلا یہ جو امین مومنین نے 100 اونٹوں کا گوشت حرام کیا, یہ ایک واقعہ ہے تاریخ کے اندر, مستند واقعہ ہے. اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ میرے پاس ہمت نہیں ہے, نہ میرے اندر طاقت نہیں ہے. حقیقت یہ کہ میں اس سے زیادہ کھول کر آپ کی خدمت میں عرض کروں, لیکن عجز آنے مطلب تھوڑا سا یہ مجھے احساس ہے کہ خدا نے مطلب ہم سے زیادہ سخت سوال کرے گا, اور شاید ہم سے یہ سوال بھی ہوگا کہ تم لوگوں نے حق کی پامالی کو دیکھا اور کیوں نہیں کہا. اور شاید اس وجہ سے بھی میرے جیسے لوگ خاموش ہوں گے کہ مثلا میں اگر اس بات کو کہوں گا تو میرے اندر بھی خرابیاں ہیں, تو لوگ میری خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, تو شاید میں اپنی خرابیوں کو چھپانے کی خاطر دوسرے کی خرابیوں پہ بولنے کو ترک کر دیتا ہوں کہ میں نے اگر اس چیز کو بول دیا تو وہ میری ایک خرابی کو لے کر آ جائے گا, اس وجہ سے میں خاموش ہو گیا. کچھ بھی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم امین مومنین کے سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کر سکے, پامال ہوتے دیکھا اور خاموش ہو گئے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب ہمیں اس جگہ کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. اب ہم اتنے مشکوک ہو گئے, وہ جو امین مومنین نے فرمایا تھا فتنہ, فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتنے کا مطلب یہ نہیں معلوم کیا حق ہے, نہیں معلوم کیا بات ہے, اس کو فتنہ کہتے ہیں. یہ فتنہ کب چھاتا ہے؟ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر بند ہو جاتا ہے. جب امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہو رہا ہوتا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چل پاتا کون سی چیز حق ہے, کون سی چیز باطل ہے. اس کو کہتے ہیں فتنہ. پھر فتنوں کا دور شروع ہو جاتا ہے اور ہم لگتا ہے جیسے خدا ہمیں بہت بصیرت دے تو ہم ان فتنوں سے نکل سکیں. امین مومنین اس کا بھی حل ارشاد فرمایا, کہا تم قرآن سے تمسک کرو, اہل بیت سے تمسک کرو, دونوں کو نہج البلاغہ میں بیان فرمایا. کہا اگر فتنوں میں پھنس گئے ہو تو قرآن سے تمسک کرو تم. خدا فرمایا قرآن تمہیں فتنوں کی موجوں میں سے نکال کے لے جائے گا. اہل بیت سے تمسک کرو. اہل بیت سے تمسک کیسے کرے؟ ان کے اخوال کو دیکھو, انہوں نے کیا کہا اس پہ عمل کرو, ان کے واقعات سے سیکھو, ان کے اخوال سے سیکھو. حقیقت یہ کہ ہم لوگ نہیں معلوم ہم لوگ کس مشکل میں پھنس گئے, اور مجھے نہیں معلوم کہ ہم لوگ کس وقت اس پوائنٹ پہ ہوں گے کہ جب ہم یہ سوچیں کہ اب ہمارا اصلاح کا عمل شروع ہو گیا. ہم لوگ مسلسل کسی اور سمجھا رہے ہیں. یعنی اگر میں طالب علم ہونے کے ناطے, اللہ کرے کہ میں غلط ہو جاؤں, اللہ کرے کہ میں غلط ہو جاؤں, میں صحیح نہ سمجھ رہا ہوں, لیکن اگر میں طالب علم ہونے کے ناطے جب چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ہم لوگ غلطیوں پہ خاموش رہنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. ہم غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے, میرے جیسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے, ہمت نہیں رکھ پا رہے, دوسرے لوگوں کے اندر سننے کا حوصلہ ختم ہو گیا ہے, اور تیسرے لوگ جو غلطی کر رہے ہیں وہ جری سے جری ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اس مشکل میں آ گئے. ابھی بھی میں ڈرتا ہوں, مثلا میں جو یہ باتیں بھی کہیں نہیں معلوم اس کے اوپر بھی کون کون کیا کچھ بولنا شروع کرے گا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا, اس کی توہین ہو گئی, اس کی توہین ہو گئی. کوئی نہیں سوچے گا امیر المومنین نے کیا کہا تھا. اس مصیبت میں ہم لوگ پھنس گئے. کوئی چیز ہو, کسی نے کوئی بات کہہ دی ہو, اس کی پامالی شروع ہو جائے گی, اس کی کہانیاں شروع ہو جائیں گی. نہ حق کی پرواہ کرتے ہیں نہ باطل کو دیکھتے. تم حق کو معیار بناؤ. امیر مومنین فرماتے ہیں اعرف الحق تعرف اہلہ, تم حق کو پہچانو پھر اہل حق کو پہچان پاؤ گے. ہم لوگ شخصیتوں کے پجاری ہیں. اس نے یہ کہا تو صحیح ہے, بس ختم ہو گیا معاملہ. امیر مومنین نے ایسے نہیں کہا ہم سے. اگر کوئی اس معیار کے اوپر پورا اترتا ہے تو وہ خود امیر المومنین کی ذات ہے اور ان کی اولاد طاہرہ, کہ جو وہ کہیں وہ 100% حق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی, یدور الحق حیث ما دار, جہاں علی جاتے ہیں حق وہاں جاتا ہے. وہ صرف ایک ایسا پیمانہ ہے جس کے اوپر سب کو پیمانے کو سنجش کی جا سکتی ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے. سب کی بات میں حق ہوگا, سب کی بات میں باطل ہوگا, اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. اور یہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جو ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو ایک علم اس نورانیت کے ساتھ, تقویٰ اس الہی احترام خدا نے متعال کی خشیت کے ساتھ جو شدت احترام سے نافذ ہوتا ہے, اور تیسرا یہ جہاد فی سبیل اللہ کہ خدا کے دین کی خاطر مشکلات کو تحمل کرنے کی طاقت اور خدا کے دین کی خاطر. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں اس سے ڈرتے ہوئے کہ اس کا مطلب کوئی اور نہ لے, نہ اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کی بے عزتیاں شروع ہو جائیں, ظاہر یہ مطلب نہیں ہے. اصول و ضوابط ہوتے ہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے, یہ کسی کو جائز نہیں ہے. یہ ہم المومنین کی سیرت کے خلاف ہے. اصولوں کو دیکھنا چاہیے, اس پہ عمل ہونا چاہیے, اور ہر ایک انسان اپنے نصیب کے برابر کوشش کرے. ہاں سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی آئے گی کہ جن کو خدا نے موقع دے دیا کہ لوگ ان کی سن رہے ہیں, ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. باقی سب لوگ اپنے اپنی کوشش کریں کہ بھائی جو چیز آپ کو حق نظر آتی ہے اس کے اوپر عمل کریں, اس کی خاطر قربانی بھی دے دیں, اس کو جہاد کہتے ہیں. اور یہ امیر مومنین نے ہمیں سکھایا, اور یہ جتنی مظلومیت ہے اس مظلومیت کا سارا محور یہ حق کی پیروی ہے جو امیر المومنین کی ذات کے اندر, حق کا بیان ہے جو امیر المومنین کی ذات کے اندر. اگر وہ کمپرومائزز ہوتے جو دنیا کرتی ہے تو امیر المومنین کے اتنے جانی دشمن نہیں ہونے چاہیے تھے, پھر امیر المومنین کے خلاف اتنے لوگ قلم نہ اٹھاتے, شمشیریں نہ اٹھاتے, اگر امیر المومنین کے اندر حق کا اس طرح کا شدت کا بیان نہ ہوتا. لیکن امیر المومنین نے ان سب کو سہ لیا, ان سب کو تحمل فرمایا. آج 1400 سال کے بعد اب وہ موقع آئے ہیں کہ مثال کے طور پر امیر المومنین کے روضے کے اوپر لوگ جمع ہو رہے ہیں, پوری دنیا سے امیر المومنین کا نام لینے والے کھل کر اعلان کر رہے ہیں. الحمدللہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کا حق اور ان کی طاقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے. یہ جو مثلاً الحمدللہ لبنان کے اندر نصر اللہ اور حزب اللہ کی طاقت ہے, یہ جو یمن کے اندر انصار اللہ اور ان کے غوثی لوگوں کی طاقت ہے, یا مثلاً ایران کے اندر الحمدللہ رب العالمین رہبر المعظم اور مومنین کی طاقت ہے, اس کو دنیا اعتراف کیوں کر رہی ہے؟ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ صرف سیاستدان نہیں ہیں, یہ لوگ تقویٰ کے ساتھ ہیں, ان کے اندر خدا کا خوف ہے, یہ لوگ ناانصافی نہیں کر سکتے, یہ لوگ ظلم نہیں کریں گے, نہ ظلم کریں گے نہ ظلم برداشت کریں گے کسی کا, مقابلہ کرتے ہیں یہ لوگ. اور سب کی بنیاد ایک اصول ہے, امیر المومنین کی ذات مقدس. 1400 سال لگے دنیا کو پہچاننے, اور سب کچھ امیر المومنین ان تنہائیوں کے اندر جھیل کر. یہ جو سخت دور تھا یہ کس نے جھیلا ہے؟ امیر المومنین نے, ان کی اولاد طاہرہ نے, اور ان کے پرخلوص چاہنے والوں نے, انہوں نے جھیلا ہے. تو ہم پر کوئی سختی آئی تو ان سختیوں کے عشر عشیر سے بھی عشر عشیر ہوتی بھی چھوٹی چھوٹی سی سختیاں ہم پر آ گئیں. جو سولیوں پہ چڑھنا سہا وہ کس نے سہا؟ وہ تو میسے میں تمار جیسے ان لوگوں نے سہا. جو زندانوں کے اندر 20-20 سال قید رہے وہ تو امیر المومنین کی اولاد طاہرہ تھی جو قید رہی, اور وہ جو میدانوں اور بیابانوں کے اندر آج بھی انسان جاتا ہے, پہاڑیوں کے اوپر بیابانوں کے اندر سادات کے مقبرے بنے ہوئے ہیں, وہ کیوں ہیں؟ نہ صرف مردوں کے, خواتین کے. آپ کسی سادات کے مقبرے کے اوپر جائیے, 4th century ہجرہ, 3rd century ہجرہ, بیابان کے اندر مقبرہ بنا ہوا. یہ شہروں کو چھوڑ کے بیابانوں میں کیوں گئے تھے یہ لوگ؟ یہ جو یہاں پر امام حسن مصطفیٰ کی اولاد طاہرہ حضرت عبداللہ شاہ غازی تشریف فرمائے, یہ اپنا علاقہ چھوڑ کر بیابان میں کیوں آئے تھے؟ یہ پوری دنیا کے مصائب کو جھیلتے ہوئے یہاں پر آئے تھے, مشکلات کو جھیلتے ہوئے پہاڑیوں پہ گئے, جنگلوں کے اندر گئے, انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں, اور یہ سب تحمل کر رہے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے مولا نے اس سے زیادہ سخت وقت دیکھا ہے. سب نے جانتے تھے. کہنے نہ تو بہت آسان ہے, لیکن جو امیر المومنین نے سہا, جو ان کی اولاد طاہرہ نے دیکھا, انسان کے لیے مصائب کو بیان کرنا بھی ایک لحاظ سے سخت ہے. ابھی کہنا بہت آسان ہے کہ انسان مشکلات کو برداشت کرے, لیکن آپ ذرا سا تصور کیجئے کوئی شیر خدا کے آنکھوں کے سامنے ان کی زوجہ کے اوپر ہاتھ اٹھائے, جنگ بدر میں جانا آسان ہے, جنگ خندق و احد کے اندر جانا آسان تھا امیر المومنین کے لیے، جنگ خیبر میں فتح کرنا قلعہ کو آسان تھا، لیکن امیر المومنین کی ذات گرامی نے وہ مصیبتیں جھیلی ہیں جو کائنات کا کوئی بہادر ہو چکا برداشت نہیں کر سکتا تھا، صرف نصرت خدا کے لیے، صرف دین خدا کے لیے. کتنا سخت لمحہ تھا جب امیر المومنین کے گھر میں کوئی گھسا اور اس نے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، اور مولا امیر المومنین اس پہ صبر فرماتے رہے کہ میرے نبی نے مجھ سے کہا ہے کہ حدیث صبر کرنا، صبر کرنا. کن تنہائیوں سے گزرے، کن مشکلات سے گزرے. عزیزو آج ضربت کا دوسرا دن ہے، امیر المومنین اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور تمام اصحاب امیر المومنین کے اطراف میں موجود ہیں گویا. بڑا عجیب لمحہ بیان ہوا ہے روایات کے اندر، کل کی آج کی جیسی صبح جب امیر المومنین کے سر اقدس کے اوپر وہ حملہ ہوا اور وہ ندائے غیبی گھوم گئی پوری کائنات کے اندر، تحدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کا ستون منہدم ہو گیا. جیسے ہی یہ ندا گونجی معاشرے کے اندر، مولا امام حسن و حسین گویا اس نے امام سے جو رکے ہوئے تھے وہ مسجد کی طرف آئے. اور عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ جب امام مصطفیٰ تشریف لائے اور امیر المومنین کو اس حالت میں دیکھا، امیر المومنین کے سر اقدس کو اٹھایا اور اپنے زانوں کے اوپر رکھا، اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ امام حسن مصطفیٰ گریہ کر رہے تھے. امام مصطفیٰ کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپکے وہ مولا امیر المومنین کے گویا چہرے کے اوپر گرے، اور مولا امیر المومنین نے آنکھیں کھول کر کہا، حسن تم گریہ نہ کرو، میں ان لوگوں کے درمیان ہوں جو مجھ پہ درود بھیج رہے ہیں، مجھ پر سلام کر رہے ہیں. گویا امام مصطفیٰ کا گریہ اور بڑا، اور بیان فرمایا، کہا یہاں میرے بھائی نبی خدا تشریف فرمائے، یہاں سید طاہرہ سلام اللہ علیہا تشریف فرمائے. مولا امیر المومنین کا سفر تیار ہو گیا. ایک آخری نماز مسجد کے اندر پہ پڑھی، اس میں کبھی دائیں پر جھکتے تھے کبھی بائیں پر جھکتے تھے، اور اپنے نماز کو انجام دی. قاتل کو امیر المومنین کے سامنے لایا گیا. کتنا خوبصورت ہے، کتنا نفیس ہے وہ رویہ جو امیر المومنین نے اپنے قاتل کے ساتھ رکھا. دوبارہ کہیں پڑھیے، ضرور پڑھیے کہ اپنے مجرم کون تھا اور اس کو کس طرح امیر المومنین نے حمایتیں کی تھی اس کے لیے. جب اس کے سامنے آیا، جب امیر المومنین کے سامنے قاتل کو لایا گیا تو امیر المومنین نے لوگوں سے کہا کہ مت مارو اس کو، دیکھو یہ خوف زدہ ہوا ہوا ہے، اس کو چھوڑو. یہ امیر المومنین کا قلب مقدس یتیموں کے حامی کا قلب ہے، یہ بیواؤں کی رکھوالی کرنے والے کا قلب ہے. اس کو سنبھال کے رکھو، اس کے اوپر ظلم مت کرو، اس کو زندان میں ڈال دو. اور کلمہ وصیت سے عرض کروں گا امیر المومنین نے جو فرمایا. اس کے بعد گویا نماز پڑھنے کے بعد امیر المومنین کو لے کر لوگ تشریف فرما ہوئے اور گھر کی طرف چلنا شروع کیا. اب یہاں پر دو روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اور ایک کو بہت زیادہ مشہور علماء برصغیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ گھر کے نزدیک آنے لگے، گویا امیر المومنین نے امام حسن حسین سے کہا کہ دوسرے لوگوں سے کہو کہ دور چلے جائیں اور میرے گھر کے نزدیک مت آئیں. بعد جب گھر کے اور نزدیک آئے تو امام حسن حسین سے گویا فرمایا کہ بیٹا مجھے پاؤں میں لے کے چلو، مجھے کھڑے ہونے کا موقع دو، میں نہیں چاہتا میری بیٹیاں زیادہ بہت کوئی سو مجھے دوسروں کے سہارے پر. مسترد بھی موجود ہے، روایت کے مطابق جب گھر میں تشریف فرما ہوئے تو کہا مجھے وہاں لٹاؤ جہاں میں نماز پڑھا کرتا تھا، تو جو امام کے نماز پڑھنے کی گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ تھی وہاں پہ لٹا دیا گیا.
امام حسین تشریف فرما ہوئے، سید الشہداء تشریف لائے، امیر المومنین نے دیکھا کہ حسین امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں، امام حسین کو دیکھا اور کہا کہ حسین تم نہ کرو، اور یہ جملہ میرے سے دل بیان کرتے ہیں، کہا تم مت رو، تم روتے ہو تو بات میں رہ رہا ہو، امام حسن امام حسین دونوں نہ رونے کی تلقین کروائی، کتنا خوبصورت بیان کیا جائے اس ان مسائل کو رہبر محسن کی بیان کے اندر، اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا روتی بھی تشریف نہ ہوئی تو امیر المومنین نے بی بی زینب سے نہیں کہا کہ تم بچ رہو، امام حسن کو رونے سے بلا کیا، امام حسین کو صبر کی تلقین کی، لیکن جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو رونے دیکھا تو خود بھی رونا شروع کر دیا، بڑا عجیب لمحہ تھا، چاہے وہ وقت جب دوسروں نے کہا کہ دور جاؤ زینب بالکل سب مجھے نہ دے گی، چاہے یہ وقت جب بی بی زینب کے رونے میں شریک ہوئے، دونوں موقع پر دکھایا کہ زینب پر رونا کیا معنی رکھتا ہے، بس اس لمحے کو سوچے جب بی بی زینب تلے زینب ہونے کھڑی اپنے بھائی کے سے باہر، لا لعنة الله على الظالمين على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبي ينقلبون.